نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ المائدہ شریف کی آیات بینات کی تفسیر کا سلسلہ جاری تھا اور حزب سابق اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آیت نمبر 67 کی تلاوت آپ حضرات نے خطبے میں سماعت فرمائی۔ اس آیت سے متعلق جس کی تلاوت ابھی آپ نے خطبے میں سماعت کی، اس سے متعلق ضروری بحث اور ضروری نکات اور اس سے ثابت شدہ ضروری شرعی مسائل پر ہم نے گزشتہ جمعے بھی ایک مختصر اور مدلل کلام کیا تھا۔ اس آیہ کریمہ کی ابتدا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو وصف رسالت کے ساتھ خطاب کر کے کی جا رہی ہے کہ یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے قرآن کے اندر یا ایہا الرسول کا خطاب صرف دو جگہ پر آیا اور وہ دونوں جگہ سورہ المائدہ شریف کی اہمیت اور افادیت کی بنا پر، دونوں جگہ جہاں یا ایہا الرسول کہہ کر سرکار کو مخاطب کیا گیا آپ کی رسالت کی صفت کے ساتھ، وہ سورہ المائدہ شریف ہی ہے۔ آیت نمبر 67 میں ہو رہا ہے، ایک اس سے پچھلی آیتوں میں گزرا ہے، لیکن انشاءاللہ جب اس کی تشریح ہوگی تو پھر اس کے تسلسل کو ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ اس لیے تقریباً ہم 8 آیتیں آگے جا کر اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہاں پر محدثین نے لکھا کہ سورہ المائدہ شریف کیونکہ نزول کے اعتبار سے آخری سورتوں میں سے ہے اور اس میں شرعی مسائل، معاشی مسائل اور اسلامی ملک کے لیے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، اس کے سیاسی اعتبار سے، اس کے معاشی اعتبار سے، اس کی اقتصادی اعتبار سے، اس کی عمرانی اعتبار سے، اس کے امن و سکون کے اعتبار سے، ان کے استقرار اور استقلال کے اعتبار سے، ان کی گفت و شنید کے اعتبار سے، ان کی سفارت و ثقافت کے معاملات کو طے کرنے کے اعتبار سے، تمام پر سورہ توبہ کے اندر اور بالخصوص سورہ المائدہ کے اندر تفصیلی کلام کیا گیا۔ اور یہ سورت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے انتہائی قریبی سورت ہے۔ مکی صورتوں کے اندر عقیدے پر بڑا زور دیا گیا، مدنی صورتوں کے ابتدائی مراحل کے اندر بھی عقیدے پر بڑا زور دیا گیا، جس طرح کہ سورہ بقرہ شریف ہے، لیکن سورہ المائدہ شریف کے اندر جہاں پر تعظیم رسول جو عقیدے کی اساس اور بنیاد ہے اس پر زور دیا گیا، وہیں پر سورہ المائدہ شریف کے اندر اسلامی معاشرے کی سیاسی استحکام کے لیے تمام قواعد اور نظام کو بیان کیا گیا کہ جب یہ دین خدا کا ہے تو یہ زمین بھی خدا کی ہے، اس پر قائم ہونے والی حکومت بھی منشاء خدا کے برابر ہونی چاہیے، لہذا جو کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے آپ کو اسلام سے وابستہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ صرف اپنے باطن میں ہی اسلام کو نافذ نہ کریں بلکہ اپنے گرد و نواح کے اندر بھی اسلام کو نافذ کریں۔ تو جب یہ دین آسمانی دین ہے تو پھر یہ دین صرف کلمے تک محدود نہیں بلکہ شعبۂ زندگی کے جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ گویا کہ زوجیت کا شعبہ ہو، میاں بیوی کے معاملات، چاہے وہ باپ اور بیٹے کی شفقت کا شعبہ ہو، چاہے وہ وراثت کا شعبہ ہو، انسان کی زندگی جن مراحل سے گزرتی ہے، یعنی نجی مسائل کے اندر یہ وراثت تک کے مسائل کو، یتیم کے حقوق کو، اور جناب میاں بیوی کے احکام کو، شوہر اور بیوی کے حقوق کو، اور اسی طرح گھر گھریلو حیا اور چار دیواری پر، اسی طرح معاشرے میں نکلنے کے بعد امن و سکون پر، اس معاشرے سے زیادہ ڈیولپ اور ترقی کرتے ہو پورے ملک کے استحکام کے لیے، اس ملک کا آئین کیا ہونا چاہیے، قوانین کیا ہونے چاہیے، جب یہ دین آسمانی ہے تو شعبہ زندگی کے تمام تقاضے کو بھی آسمانی دین سے ہی نصیحت کی گئی ہے۔ تو ہم صرف مسجد تک مسلمان نہیں، ہم مسجد میں بھی مسلمان ہیں، محلے میں بھی مسلمان ہیں، گھر میں بھی مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے مسلمان ہیں، ملک کے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے بھی مسلمان ہیں، ایک فوج کے جرنیل ہونے کی حیثیت سے بھی مسلمان ہیں۔ یعنی شعبہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، وہی چلے گی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ سمجھانے کا مقصد ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے بعد میں تمام معاملات اپنی طرف سے طے کریں۔ ہاں، میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا، اس بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ کچھ سزائیں اور کچھ احکام جو قرآن میں من وعن لفظ کے ساتھ آ گئی ہیں کہ یہ فلاں جرم کی فلاں سزا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اسلامی حکومت میں اس پر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، بالکل وہ اسی طرح نافذ ہوگی۔ ہاں، لیکن اگر کوئی سزا ایسی ہے جو اس جیسی نہیں ہے تو اس پر مجلس مشاورت بیٹھ جائے، مجلس شورا بیٹھ جائے، اور وقت کے حاکم اور مجتہدین اور دانا افراد علماء بیٹھ جائیں، وہ تازیراً اس کی سزائیں منتخب کریں گے، اور وہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوگی۔ لیکن جو حد اور جو قطعی احکام قرآن میں منصوص ہو چکے ہیں، جس طرح گزشتہ آیت گزری ہے، سارق و سارقت فقط ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورتیں، ان کو جزا، اس کی سزا یہ ہے کہ انہیں ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اب جس پر چوری کی صادق تعریف آ جائے گی اور وہ چور ثابت ہو جائے گا، جس کی بات گزر چکی ہے کہ چور ہر ایک کو نہیں کہتے بلکہ وہ مخصوص ایک طبقہ ہے جو جس میں ساری شرائط پائی جائیں، اس کو چور کہا جاتا ہے، جو ایک مخصوص قسم کے مال کو چراتا ہے، مخصوص جگہ سے چراتا ہے، اس مال کی اپنی ایک صفت ہوتی ہے۔ تو اب ایسے شخص پر جب چوری کی تعریف صادق آ گئی تو اب وقت کا حاکم اس کے ہاتھ بھی کاٹے گا، اور دوبارہ چوری کرنے پر اس کی ٹانگیں بھی کاٹے گا، اور اگر ڈکیت کے احکام جو پہلے گزر گئے، ڈاکوؤں کے احکام، اس کے قتل، اس کو قتل بھی کرے گا، مگر جبکہ یہ تعریف اس پر صادق آ رہی ہو۔ لیکن ایک چور ایسا ہے جو پاکٹ مارے، پرس مارتا ہے، چرا کر لے بھاگ جاتا ہے، اور جناب جو کفن چوری کر لیتا ہے، تو اس پر چوری کی تعریف صادق نہیں آتی جو شرائط اس کے اندر ہے۔ تو اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو اس کے بارے میں حکم سرکار کی حدیث سے تلاش کیا جائے گا، سرکار کی حدیث سے نہ ملے تو صحابہ کے آثار میں دیکھا جائے گا، صحابہ کے آثار میں نہ دیکھے تو وقت کے حاکم علماء، عام شرابی کبابی نہیں، علماء، کیونکہ شرعی مسئلہ ہے، تو علماء اس پر بیٹھ کر گویا کہ جستجو کریں گے، بحث و مباحثہ کریں گے، اور تازیرن جو سزا منتخب ہو جائے گی وہ اس کے لیے منتخب کر دی جائے گی۔ لیکن جو چور ہو جائے گا اس کے لیے مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ من وعن جو حکم قرآن میں آ گیا ہے اب اسی پر ہی عمل ہوگا۔ تو اب اسلامی قوانین کے اندر امن و سکون کی باتیں کی جا رہی تھی، اور تمام باتیں یہاں پر گویا کہ واضح کی جا رہی تھی، اسی ضمن میں ایک بہت محتشم اور ایک بہت باعظمت پیغام سے امت کو واقف کرنا تھا، تو اس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عام انتخاب سے ہٹ کر، یا ایھا النبی سے نہیں، آپ کی کسی اور صفت سے نہیں، بلکہ یہاں پر نرالا انداز آخری قرآنی صورتوں کے اندر آ رہا ہے۔ پہلی صورتوں کے اندر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خطاب کیا گیا وہ یا ایھا النبی کہہ کر کیا گیا، سورہ مزمل جو مکی صورت ہے اس میں یا ایھا المزمل کہہ کر کیا گیا، سورہ مدثر جو مکی صورت ہے اس میں یا ایھا المدثر کہہ کر کیا گیا، آپ کے اوصاف کو گویا کہ بیان کیا گیا۔ لیکن جب قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے اور قرآن مکمل ہو رہا ہے تو اب ایک نیا انداز اختیار کیا گیا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، اے ہماری جانب سے رسالت کے پیغام پہنچانے والے پیارے حبیب۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ یہ انداز جو بدل گیا سرکار کو خطاب کرنے کا، اس میں یہ تھا کہ اب بہت کوئی بھاری بھرکم اور عظمت اور اہمیت والی بات بتائی جا رہی ہے، اور اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا گیا، اور پورے قرآن میں خطاب سرکار کو رسول کہہ کر، یا ایھا الرسول کہہ کر دو ہی جگہ پر ہوا ہے، اور وہ دونوں جگہ سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ پوری صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو طہٰ تو کہا گیا ہے، یاسین تو کہا گیا ہے، مدثر تو کہا گیا ہے، مزمل تو کہا گیا ہے، آپ کے اور اوصاف خطاب کے لیے نبی تو کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو رسول کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ تمام آیتوں سے ہٹ کر ایک بہت بڑی باعظمت بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ ایک بات، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آیت اپنی افادیت اور معنویت کے اعتبار سے جو علماء توجہ دلانا چاہ رہے ہیں یہاں پر وہ کتنی اہمیت ہے. فرمایا یا ایها الرسول, اے ہمارے محبوب, اے ہماری جانب سے ہمارے پیغام کو پہنچانے والے, بلغ پہنچا دیجیے, بڑھا دیجیے, پہنچا دیجیے, ما انزل الیک من ربک, جو کچھ اللہ نے آپ کے سینے پر اتارا ہے اس کو پہنچا دیجیے, اس میں ذرا بھی تردد, ذرا بھی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ کیجیے, بلکہ جو اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے دشمنوں سے نہ ڈرے بلکہ اس کو پہنچا دیجیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور محبوب اب یہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری ایسی ہے کہ جو ہم اس کو بتاتے ہیں چھپاتا نہیں ہے, جس طرح کہ دوسری آیتوں میں ذکر ہوا کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, ہمارا نبی ہمارے رازوں کو بتانے میں بخیل نہیں ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, ہمارا محبوب ہماری جانب سے غیب کی باتوں کو جانتا ہے, لوگوں کی مرادوں کو جانتا ہے, ہم اسے بتاتے ہیں, شرعی قوانین ہم بتاتے ہیں, شریعت کے قوانین کے ساتھ غیب کے قوانین بھی ہم بتاتے ہیں, لیکن وہ بتانے میں بخل نہیں کرتا, کنجوسی نہیں کرتا. فرمایا کہ وما ہوا الغیب بدنین, جو ہم اسے بتاتے ہیں وہ آگے بڑھا دیتا ہے. تو یہاں پر بتایا کہ لوگوں سنو, یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول نے کوئی اپنے لیے الگ رکھا ہے اور تمہارے لیے الگ رکھا ہے. تو ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ہم تو اپنے رسول کو کہتے ہیں کہ وَإِن لَمْ تفعل فما بلغت رسالتہ, کہ محبوب اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ ایسا ہوا جس طرح کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. تو یہاں پر سرکار کو جو خطاب کیا جا رہا ہے دراصل ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم تو اپنے رسول کو کہتے ہیں کہ اگر آپ تو پہنچائیں جو آپ پر نازل ہوا ہے, اس لیے کہ اگر آپ وہ چیز نہ پہنچائیں گے تو وہ ایسا ہوا جس طرح کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا اور یہ ہو نہیں سکتا. تو لہذا وما ہوا الغیب بدنین, ہمارا محبوب جو ہماری اس طرف سے جانتا ہے بدنین, وہ اس کے بتانے میں بخیل نہیں ہے, چھپاتا نہیں ہے, کنجوسی نہیں کرتا ہے, بلکہ بلغ ما انزل الیک من ربک کے تحت ساری چیزیں بتا دیتا ہے. اب یہ کہ ایسی حق باتیں کہ لوگوں کے منہ چڑھ کر حق بتانا ہے, ان کی غلطیاں بتانی ہیں, ان کے نفسیاتی معاملات کو بتانا ہے اور اس میں جو خرابیاں ہیں, تو ان کے لیے سخت کوفت اور چبن کی بات ہے. لیکن اللہ فرماتا محبوب اس کی پرواہ نہ کرنا, واللہ یعصمک من الناس, اللہ ہی ہے جو لوگوں کی شروں سے آپ کو محفوظ رکھے گا. فرما ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور بے شک اللہ رب العزت کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہاں پر ایک بڑی دقیق اور نفیس بحث اس ترجمے کے بعد واضح آتی ہے کہ یہاں پر سرکار کو صیغہ امر کے ساتھ, حکم کے ساتھ بتایا گیا کہ بلغ, پہنچا دیجئے محبوب, ما انزل الیک من ربک, جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا اس میں سے کچھ نہ چھپائیں, بلکہ ساری کے ساری باتیں آپ تفصیل کے ساتھ وہاں پر بیان کر دیں, جس طرح کہ آگے صورتوں کے اندر بھی اس کا گویا کہ بیان ہو رہا ہے. یہاں پر علماء بحث لکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وحی فرمائی اس کے بارے میں فرما بلغ, اس کو پہنچا دیجئے آپ, خواہ وہ وحی, کیونکہ وحی کی دو قسمیں آپ کو اکثر بتائی جاتی ہے, ایک وحی جلی ہے, ایک وحی خفی ہے. وحی کے وہ الفاظ جو جبریل امین کے ساتھ اس کے الفاظ بھی آئیں اور اس کے معنی بھی آئیں تو اس کو وحی جلی کہتے ہیں. لیکن جب وحی اس قسم کی ہو, اشارہ اس قسم کا ہو, وحی کا معنی اشارہ, وحی کا معنی سرعت, جلدی سے کسی خبر کو آگے بڑھا دینا, تو وحی الہام یہ ہم معنی میں ہی ہے, لیکن وحی کو نبیوں کے لیے مختص کر دیا گیا اس لفظ کو اس معنی کے اعتبار سے. تو وحی جلی جسے وحی قرآن کہا جاتا ہے وہ ہے کہ جس میں الفاظ بھی رب کی جانب سے ہوتے ہیں اور معنی بھی رب کی جانب سے ہوتے ہیں, یعنی موضوع بھی رب دیتا ہے اور موضوع کے لیے الفاظ بھی رب دیتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ موضوع ہم دیں گے اپنے الفاظ میں بیان کرو, نہیں, موضوع بھی ہمارا ہوگا, عنوان بھی ہمارا ہوگا, سبجیکٹ بھی ہمارا ہوگا, الفاظ بھی ہماری طرف سے ہوں گے, ایک بھی رد و بدل اس میں نہیں ہوگا, اور وہ لائیں گے بھی جبریل, یہ تین شرطوں کے ساتھ. تو اس وحی کو کہتے ہیں وحی قطعی, وحی جلی جو قرآن ہے. لیکن ایک وحی ایسی ہے, قرآن مجید فرقان حمید نے جو وحی کی قسمیں بیان فرمائی سرکار کے لیے, اس میں ایک وحی ایسی ہے کہ جس میں نہ جبریل کا دخل ہے اور نہ اس میں الفاظ کی قید ہے, بلکہ یہ ہے کہ سرکار تشریف فرما ہو, اللہ اپنے اس راز کے مضمون کو آپ کے قلب پر اتار دے اور آپ لوگوں کے چہروں کو, ان کی صلاحیتوں کو, ان کی استعداد کو, ان کی قوت اور جدت فکری کو دیکھ کر جیسا ان کا دماغ ہے ویسا اس مضمون کو اپنے الفاظ میں سمجھا دیں. تو اب الفاظ سرکار کے ہوئے اور موضوع خدا کا ہوا, موضوع خدا کا ہوا, تو اب جب الفاظ بھی خدا کے ہوں اور معنی بھی خدا کا ہو تو اسے وحی جلی کہتے ہیں. جب الفاظ کی آزادی سرکار کو دے دی جائے اور اس الفاظ کے جامع میں سرکار نے اسی مقصد کو بیان کرنا ہے تو اسے وحی خفی کہا جاتا ہے. اسے وحی خفی کہا جاتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى, ہمارا محبوب اپنی جان سے کوئی نطق نہیں کرتا بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا, وہ وحی کرتا ہے جس کا اشارہ ہم اسے مرحمت فرماتے ہیں. اس میں وحی قرآن نہیں بلکہ وحی حدیث کا ذکر ہوا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جس میں الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہوں اور معنی بھی اللہ کی جانب سے ہوں اور جبریل کی قید ہو اسے قرآن کہا جاتا ہے, اور جس میں الفاظ سرکار کے ہوں معنی خدا کا ہو اسے حدیث کہا جاتا ہے. اسے حدیث کہا جاتا ہے. حدیث اور قرآن میں فرق صرف اتنا ہے کہ معنی دونوں خدا کی طرف سے آ رہے ہیں. قرآن میں الفاظ بھی آتے ہیں, حدیث میں الفاظ نہیں آتے. حدیث میں الفاظ سرکار اپنی جانب سے بیان کرتے ہیں اور ان الفاظ کے جامعے کے اندر وہی معنی ہوتا ہے جو خدا آپ کے قلب پر اتارتا ہے. تو اس لیے لوگ کہتے ہیں حدیث قرآن, کیا حدیث بھی وہی ہے؟ ہم نے کہا وہی ہے. کس اعتبار سے وہی ہے؟ مضمون کے اعتبار سے, اس کے راز ہونے کے اعتبار سے, اس کے مقصد اور مراحل کے اعتبار سے, کہ جس چیز کو نبی پاک بیان کر رہے ہیں اس میں الفاظ تو آپ کے ہیں لیکن جو اس میں روح آ رہی ہے, پیغام آ رہا ہے, وہ ہے جو اللہ نے آپ کے قلب پر جبریل کے واسطے کے بغیر اتارا ہے. اور جب جبریل کے واسطے کے ساتھ الفاظ اور معنی کو اتار دے تو اس کو قرآن کہا جائے. تو یہ مختصر سی بات, ہم نے درس بخاری میں بھی بڑی تفصیل پر اس کتاب الوحی کے اندر اس پر بحث کی ہے. خیر, یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو آپ کے قلب پر اترے اس کو نازل کر رہے ہیں. یہاں ایک بڑی شرعی بحث ہوتی ہے اور اس میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی وحی کی گئی, خواہ وہ وحی جلی ہو یا خفی ہو, کیا وہ سب امت کو پہنچا دینا آپ پر فرض ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا, اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا اس کو پہنچا دیں, جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اس کو پہنچا دیں. اب علماء سوال کرتے ہیں کہ یہ وحی خفی جو ہے یہ بھی اللہ نے نازل کی ہے اور وحی جلی جو یہ بھی اللہ نے نازل کی ہے, تو کیا جو جتنی وحیاں آپ پر کی گئی ہیں سب آپ کو گویا کہ آگے امت تک پہنچا دینی ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ نہیں, ایسی بات نہیں, بلکہ امت تک جو پہنچانی ہے وہ شرعی قواعد اور شرعی عقائد والی وحی ہے. ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر اللہ نے جو کچھ اتارا ہے وہ سارے نہیں پہنچائے جائیں گے, اس لیے کہ امت اس کی متحمل ہی نہیں ہے. سرکار کے سینوں میں جو راز موجود ہے امت اس کی متحمل ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اہل ہی نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے. ان کے سینوں میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ اس راز کو وہ جمع کر سکیں. ان کے ذہنوں میں فکر اور مضبوطی نہیں ہے کہ اس راز سے پردہ ہٹایا جس رب نے اپنے محبوب کے لیے, وہ پردہ ان کے آگے سے بھی ہٹا دیا جائے. ایسا نہیں ہے, بلکہ رب کریم نے اپنے محبوب پر جتنی وحیاں فرمائی ہے, اور یہاں جو فرمایا کہ بلغ ما انزل الیہ, وہ شریعت والی وحی ہے, کہ شریعت والی وحی جو آپ کو کی گئی, احکام اور قوانین اسلامی والی وحی جو کی گئی وہ آپ پہنچائیں گے. لیکن محبوب, جو خلوت میں نے تجھ سے دل کی باتیں, تیرے دل کی باتوں کو جان کر اپنی جانب سے گویا کہ قدرت نے باتیں کی, تیرے دل کے احساسات کو سمجھتے ہوئے باتیں کی, وہ باتیں تیری ذات تک مختص ہے, ان تک نہیں پہنچائی جائے گی. اس لیے کہ تجھے جو رب خلوت میں شفقتیں دیتا ہے امت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, نہ امت اس شفقت کی متحمل ہے نہ اس راز کو سننے کی سکت رکھتی ہے. اب اس سے حدیث کا بھی ثبوت نکل گیا کہ جناب جو کہا جاتا ہے حدیث کی کیا ضرورت ہے جب قرآن میں سب کچھ موجود ہے؟ حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کی سنت کی ضرورت کیا ہے کہ جب سارا قرآن کے اندر موجود ہے؟ ہم نے کہا جناب قرآن کے اندر جس, کیونکہ قرآن میں جو موجود ہے, تو جب قرآن میں سب کچھ موجود ہے تو اللہ نے فرما بلغ, پہنچا دی جو آپ پر نازل ہوا, تو رسول نے تو سب قرآن کے ذریعے پہنچا دیا. اب رسول کی حدیث کی کیا ضرورت ہے اور رسول کی سنت کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء اس غلط نظریہ کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ فرمایا کہ حدیث کی ضرورت اس لیے ہے کہ بعض مضامین ایسے ہیں جو قرآن میں قرآن والی وحی کے ذریعے نہیں اترے بلکہ وحی خفی کے ضمن میں اترے ہیں, اور بعض مراحل ایسے ہیں کہ وہ تو اتنی خفی طریقے سے اترے ہیں کہ اس کی بتانے کی تو اجازت ہی سرکار کو نہیں ہے, اور اس پر منع کر, جیسا قیامت کب قائم ہوگی, کل کیا ہوگا, کون شقی ہے کون بدبخت ہے, اس کے بارے میں جو آپ کو واضح طور پر نشانی بتا دی گئی مسلم شریف میں واضح طور پر موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں جتنے فتنے آئیں گے ان کو اٹھا کر میرے رب نے میرے سامنے رکھ دیا ہے, میں ان کے چہروں کو جانتا ہوں, ان کی سواریوں کو جانتا ہوں, جو وہ بولی بولتے ہیں میں ان کی بولیوں کو بھی جانتا ہوں. اب جس اہل کو آپ نے پہچانا, سرکار نے جس کو اس کا اہل سمجھا تو اس کو اس کی بات بتا دی, جس طرح کے سرکار کے صحابی میں حضرت حذیفہ بن یمان کو صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ سرکار نے منافقین کے بارے میں ان کو علم دے دیا ہے اور سرکار نے منافقین کے بارے میں ان کو سمجھا دیا ہے. اگر سارا امت کو بتانا نبی پر واجب ہے تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا جو بخاری شریف کے اندر ہے, جو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے مجھے دو علم سکھائے ہیں, ایک تو وہ ہے جو میں حدیث رٹ کر سنا رہا ہوں, ایک وہ ہے کہ اگر میں بتا دوں تو تم میری گردن مار دو. اگر وہ علم میں تمہیں بتا دوں تو تم میری گردن مار دو، اس لیے کہ پہلے سرکار نے ہمیں تیار کیا اس علم کے لیے، اور جتنے چھینٹے ہمارے دل میں چھڑکنے تھے چھڑک دیے، تو ہم نے اس سے اس بات کو جان لیا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے جو فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر نازل ہوا ہے وہ آپ کی امت تک پہنچا دیجئے، اس سے مراد وہ ہے جو شرعی علم آپ پر نازل ہوا ہے، شریعت جو لوگوں کی ضرورت ہے، امت کی ضرورت ہے، وہ آپ پہنچا دیجئے۔ ہر وحی آپ نہیں پہنچائیں، اس لیے کہ نہ امت اس کی متحمل ہے، نہ اس کے مزاج کو جان سکتی ہے۔ جس وحی کو پہنچانے کی اجازت دی گئی ہے وہ شرعی قواعد ہیں، نماز، روزہ، زکات ہماری زندگی کے معاملات ہیں، اعتقادی معاملات ہیں۔ ورنہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو معراج کی رات کی گئی کہ فاؤہا الی عبدہ ما اوحا، اللہ فرماتا ہم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی۔ اب پورا قرآن پڑھ لیجیے، آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ کیا وحی ہوئی تھی، کیا وحی کی تھی رب نے اور کیا وجہ تھی۔ تو علماء نے وہاں پر لکھا ہے کہ وہ باتیں لوگوں کے سامنے واضح کرنے والی نہیں تھی، وہ باتیں لوگوں کے مزاج اور ان کے قوت کے اعتبار سے برداشت والی نہیں تھی، اس لیے جو اپنے محبوب سے رب کریم نے معراج کی شب راز و نیاز کی باتیں اپنے جلوے دکھا کر کائنات کے راز آپ کے سینوں میں اڈھیلے ہیں، تو اس کو رب کریم نے ظاہر بھی کرنا تھا کہ محبوب کو ہم نے اپنے رازوں سے بھی نوازا ہے، اور یہ بتانا بھی تھا کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے، اس لیے تمہیں نہیں بتایا۔ تو فاؤہا الی عبدہ ما اوحا کہہ کر کہ جو محبوب کو بتانا تھا بتا دیا، جو اس نے سننا تھا سن لیا، یہ کہہ کر اس راز کی طرف اشارہ کر دیا۔ فاؤہا الی عبدہ ما اوحا کہ جو بتانا تھا، اس سے نبی اور امتی کا قدر اشتراک بتا دیا ہے کہ جناب نبی امت کی طرح نہیں، نہ امت نبی کی طرح ہے۔ فرما ما اوہا، وہ سینہ اسی کا تھا کہ جو اس وحی کو برداشت کر سکتا تھا، تمہارے سینے اس کے متحمل ہی نہیں تھے کہ وہ معراج والی وحی تمہارے سینوں پر کی جاتی۔ تو یہاں سے اس بات کی گویا کہ وضاحت کر دی گئی۔ ایک اس میں ایک حدیث پاک مزید پیش کرتا ہوں، یہ میں بھی سارے موضوع کو ملا کر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آنے والے جمعے انشاءاللہ اس کی ہم تین قسمیں بنائیں گے، جو حضور شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے مدارج النبوۃ شریف کے اندر اشیات اللمعات کے اندر اس آیت کو جس انداز میں سمجھایا ہے، اللہ اکبر، کہ جناب اس سے ذات رسالت کا پورا تصور بندے کے دل میں جم جاتا ہے، اور سرکار کی عظمت اور سرکار کے علوم کی شان کو جو تین قسموں پر تقسیم کیا ہے، اس سے پتا چل جاتا ہے کہ نبی پر جو علم کی بارشیں ہوتی ہیں تو کس کا بتانا ضروری ہوتا ہے اور کس کا نہ بتانا ضروری ہوتا ہے، اور کون سا علم ہے جس میں آپ کو مرضی ہے چاہے تو بتا دیں چاہے تو نہ بتائیں۔ یعنی ایک علم ہے جس کو بتانا ضروری، ایک علم ہے جس کو چھپانا ضروری، اور ایک علم ہے جس کی آپ کو گویا کہ اجازت دی گئی ہے کہ کوئی اہل مل جائے تو بتا دینا، نہ ملے تو یہ سودا پھر اس کے حوالے نہ کرنا، یہ پھر اسے نہ بتانا۔ تو یہ تین علوم کی پوری قدر تشریح حضرت محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت میں اس آیت کے ضمن کے اندر گویا کہ وہاں پر پوری تفصیل اور پوری گویا کہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ کے اندر جو یہ فرمایا گیا کہ بلغ، محبوب پہنچا دیجیے ہر اس پیغام کو جو آپ کے قلب منیر پر نازل ہوا، اس سے مراد وہ وحی ہے جس کا آپ کو بتانا فرض تھا، اور وہ فرض وحی کون سی ہے جس کی آپ کی تبلیغ آپ پر فرض کی گئی ہے، اس سے مراد لوگوں کی نجات اور بقا کے اعتقادی مسائل، اور لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے جو شرعی عبادتیں ان پر فرض کی گئی ہے ان کی تمام تفصیل اور تشریح نبی پاک بتا دیں، لیکن جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے وہ بھی وہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب پر کی گئی ہے۔ بعض منکرین حدیث سے سوال کرتے ہیں کہ جو امت کے مزاج کی تھی نہیں اس کی وحی تو ہو نہیں سکتی، تو ہم نے کہا اس آیت کا پھر کیا جواب ہوگا کہ فاؤہا الی عبدہ ما اوحا، رب نے اپنے محبوب پر وحی کی جو اس نے وحی کرنی تھی۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، اس کی تشریح کہیں واضح نہیں ہوتی، اس کی بات کہیں واضح نہیں ہوتی۔ اور وما ینطق عن الہوا کہ میرا محبوب صرف قرآن نہیں پڑھتا ہے بلکہ جو کچھ کہتا ہے سب ہماری طرف سے وہی ہے، تو قرآن پڑھتا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہی ہے، وہ کہاں پر ہے؟ تو وہ ثبوت حدیث پاک ہے، وہ ثبوت سنت ہے۔ اب یہ کہ امت کے قلب اس کے متحمل نہیں، اس لیے ایک علم وہ ہے جو آپ کو بتانا فرض ہے، ایک علم وہ ہے جو آپ کو چھپانا فرض ہے، اور ایک علم ہے جس میں آپ اہل کو دیکھیں تو بتا دیں، نہ اہل کو دیکھیں تو نہ بتائیں۔ اس پر ایک بڑی بنیادی بات آپ کے سامنے پیش کروں، دیکھیں پوری زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا، لیکن جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا ادھر آؤ، کسی کو نہیں بتایا، کہ کان میری طرف کرو، کان میں کچھ کہا تو آپ رونے لگ گئی۔ یہ واضح حدیث اسی اس طرف اشارہ ہے، اور پھر بائیں طرف بلا کر پھر کچھ کہا تو مسکرانے لگ گئی۔ ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ نے سرکار کی وصال کے بعد سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ سرکار نے اس وقت آپ کو کیا کہا تھا، فرمایا کہ سرکار نے مجھ سے یہ کہا جب میں رونے لگی کہ میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اور جب مجھے دوسری جانب بلا کر بائیں طرف مجھ سے کچھ کہا تو اس میں یہ تھا کہ سن، میرے بعد میرے خاندان میں سب سے تو ہی مجھے ملے گی، میرے سے ملنے والی تو ہی ہے۔ تو آپ اٹھا کر دیکھیں یہ راز کیسا سرکار نے وعدے فرمایا۔ آپ کے اہل بیت میں صرف سیدہ فاطمہ تھی جو سرکار کی وصال کے 6 مہینے بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ تو دیکھیں یہ وہ راز ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اہل ملے تو بتا دینا، نہ اہل ملے تو نہ بتانا۔ اس لیے حضرت عمار بن یاسر کا مسئلہ بھی یہاں حل ہوتا ہے، اور وہاں پر حضرت امیر معاویہ والا بھی مسئلہ گویا کہ حل ہو جاتا ہے۔ کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، سیرت کی تمام کتابوں کے اندر بھی ہے، مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، یہ بہت پتلے دبلے سے گویا کہ ایک صحابی تھے، تو جب اینٹ سے گھارے سے اینٹ تیار کی جا رہی تھی اور مسجد نبوی کو تعمیر کرنا تھا، تو وہ اینٹ کے ایک ایک بلاک اور ایک ایک اس کی ساخ جو تھی وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اینٹ اٹھا کر لے جا رہے تھے اور صحابہ بھی اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ حضرت عمر آگے اور کہا کہ حضور آپ اینٹ مجھے دے دیجیے نا۔ سرکار نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ نیکی کے خواہش مند ہو، جب تم نیکی خدا سے کما سکتے ہو تو میں کیوں نہیں لے سکتا۔ تو فرمایا جب تم مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کر لے جا سکتے ہو تو میں کیوں نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے جب ایک اینٹ اٹھائی تو صحابہ آپس میں کیونکہ خوش مزاج ہونے کی بنا پر دل لگی کرتے ہوئے ایک اینٹ اور اوپر رکھ دی، تو حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے کہ ایسا نہ کرو، اتنا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ ایک صحابی نے ایک اور رکھ دی، تو تین اینٹ رکھ دی تو کہا کہ جناب میں کہاں اٹھا سکتا ہوں، تو ایک اور رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اور رکھے اس سے پہلے یہ اٹھا کر جلدی سے پہنچے، اور جہاں مسجد نبوی بن رہی تھی وہاں پر رکھا اور ہانپ رہے تھے، اتنے میں میرے آقا قریب آئے اور ان کی داڑھی پر جو اینٹ کا گرد لگ گیا تھا اس کو صاف کرتے ہوئے فرمایا کہ عمار تم بڑے ہانپ رہے ہو، تھک گئے ہو، بات کیا ہے؟ حضرت عمار کہنے لگے حضور آپ کے صحابہ تو مجھے مار ڈالیں گے۔ سرکار فرمایا میرے صحابہ تمہیں مار ڈالیں گے، کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور میں ایک اینٹ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، ایک میں ایک اور رکھ دی، ایک میں ایک اور رکھ دی، یہ 4 اینٹیں ہو گئی۔ اب دیکھیں سرکار ان کے جسم سے اس گرد کو بھی صاف کر رہے ہیں، اور ان کے گرد نہیں صاف کیا بلکہ دل کو صاف کر کے راز کا گنجینہ بنا دیا، اور فرما رہے ہیں کہ عمار اپنے آپ کو درست کر لو کہ میری امت میں میرے صحابہ تمہیں قتل نہیں کریں گے بلکہ باغیوں کا گروہ تجھے قتل کرے گا۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اسی سرگوشی کے اندر، یعنی قریب کوئی نہیں ہے، سرکار ان کی داڑھی مبارک سے گویا کہ گرد کو صاف کر رہے ہیں اور سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ تجھے نہیں قتل کریں گے، فرمایا لکھ لے اس بات کو کہ تجھے خارجیوں کا گروپ قتل کرے گا۔ تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ خارجیوں کا گروپ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر شامل ہو گیا تھا، اس نے گویا کہ حضرت عمار بن یاسر کو گویا کہ قتل کیا، جس کی تصدیق خود نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمائی ہے کہ قاتل ان کے سیدنا امیر معاویہ نہیں ہے، بلکہ اگر سیدنا امیر معاویہ معاذ اللہ ان کے قاتلوں میں ہوتے تو سرکار کبھی ان کو ہادی اور مہدی کے لقب سے یاد نہ کرتے، بلکہ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے ہجرت کرنے کے ساتھ ہی حضرت عمار بن یاسر کو خارجیوں کے بارے میں، خوارج کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت کے باغی گروہ جو ہوگا فیت باغیہ تجھے قتل کرے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ راز ہیں سرکار کے قلب منیر پر، کہ ایک علم کا بتانا فرض ہے، ایک علم کا چھپانا فرض ہے، اور ایک علم وہ ہے جس کو تیار پائیں یا تیار کر دیں اس راز کے لیے اسے بتا دیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر جو اپنی سانسیں سہلا رہے تھے ان کو بتا بھی دیا کہ تجھے ہوگا کچھ بھی نہیں، آرام کر، ابھی تیری بہت زندگیاں باقی ہیں، ابھی نہ میرے صحابہ تجھے نہیں ماریں گے، تجھے تو فیت باغیہ میری امت کا ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور بعض احادیث میں تو یہ ہے کہ آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ قتل عثمان کے بعد تجھے قتل کیا جائے گا، یعنی ساتھ میں حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں بتا دیا، شہادت کے بارے میں بتا دیا، اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کی خبر عطا فرمائی۔ یہ وہ چیز ہے جو بلغ ما انزل الیک میں اس ضمن میں آتا ہے کہ جب اہل ہو تو بتا دینا، نہ اہل ہو تو نہ بتانا۔ تو ایک علم وہ ہے جس کو بتانا فرض تھا، ایک وہ ہے جس کو چھپانا فرض تھا، اور ایک وہ ہے جو حضرت عمار کو بتا دیا ہے۔ تو اس میں شان نبوت کو علماء کاملین نے گویا کہ ان تقسیمات میں لیتے ہوئے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ذکر رسول سے ایمانی حلاوت پانے والا جذبہ عطا فرمائے، مدحت مصطفیٰ اخلاص اللہیت سے ہمیں کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہماری محفلیں آپ کے ذکر سے، آپ کی تعریف سے، آپ کی ذات، آپ کے آل پاک کی ذات، آپ کے اصحاب پاک کی ذات پر درود و سلام کے ساتھ معطر اور معلہ ہو۔ اور اسی غرض اور اسی نیت کو ملحوظ رکھتے ہیں مولا کریم، جس عظمت والی چیز کے جس میں ایمان کی چاشنی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی برکت سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں ذکر رسول کی برکت سے خاتمہ بالخیر عطا فرما، اور کل قیامت کے دن ذکر رسول کی حرمت کی برکت سے صاحب ذکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کاملہ اور آپ کے لوائے ہم تلے ہمارا حشر فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.